وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہمارا حساب سیدھا ہے وقفے سے پہلے کی آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ آٹھ رکوع ہیں سورہ بنی اسرائیل کے وہ پڑھے جائیں گے اور بقیہ بارہ رکعتوں میں بارہ ہی رکوع ہیں سورہ کہف کے انشاءاللہ ان کی تلاوت ہو جائے گی. سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات جو مجھے کل عرض کر دینی چاہیے تھی لیکن رہ گئی وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے اکثر سورتوں کے بارے میں آپ کو نوٹ کرایا ہے کہ کوئی ایک مضمون اس میں آتا ہے بتکرار و اعادہ بار بار. مثلاً سورہ ہود میں آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور پھر خود حضور کی زبان سے یہ الفاظ وہاں کہلوائے گئے کہ میں خود پہلے سے ایک بینہ پر تھا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے مزید رحمت مجھے عطا ہوئی. یعنی فطرت انسانی اگر وہ سلیم ہو، مسنا ہو گئی ہو، صحیح ہو، سالم ہو تو وہ خود ایک بینہ ہے اور اس کی گویا کہ مزید تائید ہوتی ہے وحی آسمانی سے. اسی طرح اس سورہ بنی اسرائیل کا جو مین تھیم ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام اور مرتبہ. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ قرآن جو ہے یعنی قرآن کے بارے میں صراحت کے ساتھ لفظ قرآن کے ساتھ کوئی مضمون جو آیا ہے وہ 60 مرتبہ آیا ہے، ان میں سے 16 مقامات صرف سورہ بنی اسرائیل میں. تو آپ نے جیسے کہ کل دیکھا تھا کہ پہلے رکوع کے آخر میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے کہ جو اب رہنمائی فرما رہا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. اسی طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت جو ہے ہماری وہ بھی یہ ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو اس قرآن میں سمجھانے کا ہر اسلوب استعمال کر لیا ہے. تصریف جو ہے یہ لفظ قرآن مجید کا ایک خاص ہے، اس کا بار بار میں بیان کر چکا ہوں کہ اردو میں اس کا سینس بالکل وہی ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اس میں فصاحت اور بلاغت بھی ہوتی ہے، پھر اس میں افادیت کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کے انداز مختلف ہوتے ہیں، وہی بات اگر کسی ایک انداز میں کہی جائے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی، دوسرے انداز میں کہی جائے تو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اس پہلے انداز میں وہ بات دوسرے شخص کے پلے نہیں پڑے گی اور دوسرے اسلوب میں کہا جائے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی. تو مختلف استاد طبع اور مختلف مزاجوں کے لوگوں کے لیے مختلف انداز اور اسلوب میں قرآن مجید نے اپنی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو پیش کیا ہے، اسی کو یہاں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور ہم نے تو تصریف کی ہے اس قرآن میں، یعنی الٹ پھیر کر مختلف اسالیب سے مختلف انداز میں ہم نے جو بنیادی بات ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سمجھ لیں، نصیحت اخذ کر لیں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اضافہ نہیں ہو رہا ان کے اندر مگر ان کی نفرت میں، ان کے نفور میں، ان کے فرار میں، ان میں بیزاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، ان سے کہیے اے نبی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور آلیہ بھی ہیں جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، نائبین ہی صحیح، چلیے آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل اس کے ہم فلاں ہیں اس بڑے خدا کے، لیکن نائبین ہیں، نائبین سلطنت. تو دنیا میں تو عام طور پر مشاہدہ ہے کہ نائبین بغاوت بھی کرتے ہیں، دنیا میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سپہ سالار کسی بادشاہ کو قتل کرتا ہے، اس کی جگہ پر تخت حکومت بیٹھ جاتا. تو یا تو اگر وہ تمثیل اپنے سامنے رکھتے ہو تو پھر اس کو بھی سمجھو. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ تو کہیں نہ کہیں اس تخت والے کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتے کہ کیوں نہ ہم اپنی حکومت کا نقش جمائیں. سبحانہ وتعالی عما یقولون، معلوم ہوا کہ تمہاری وہ تمثیل درست نہیں ہے، تم دنیا کے معاملات کو پر قیاس نہیں کر سکتے اللہ کے معاملات کو. سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، عما یقولون ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، غلوًا کبیرا، اور اس کی یہ جو بڑائی ہے اور بلندی ہے یہ تمہارے حساب کتاب میں آنے والی نہیں ہے، تمہارے ناپ تول کے اندر آنے والی نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں ساتوں آسمان بھی اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. یہ نوٹ کر لیجئے، تسبیح اور حمد یہ دونوں مل کر، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ ایک مضمون کی تکمیل کرتے ہیں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی حس اور ادراک دیا ہوا ہے، اور ہر شے کی اپنی کوئی زبان ہے کہ جس میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس لیے کہ تسبیح ہے حالی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ہمارے سر میں آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، تو یہ تسبیح حالی ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے ولیکن لا تفقہون تسبیحہ ہو، تم اس کی تسبیح کو نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تسبیح حالی کے علاوہ کوئی تسبیح قولی بھی ہے کہ جو اس کائنات کی ہر شے کر رہی ہے. انہ کان حلیما غفورا، یقینا وہ بہت ہی حلیم ہے، تحمل کرنے والا، سزا دینے میں جلدی نہ کرنے والا، اور غفور ہے، بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اب دیکھیے پھر قرآن کا لفظ آیا، اور جب آپ اے نبی انہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی باتیں ان کے کانوں ہی میں رہ جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی ہیں، اس لیے کہ انہیں آخرت کا کوئی کھٹکا خدشہ ہے ہی نہیں. تو جو بالکل نچنت ہوں، جو بالکل دنیا ہی کے ہو چکے ہوں، ان پر یہ آپ کی جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر اثر انداز نہیں ہوگی. کسی نہ کسی درجے میں آخرت کا کوئی خیال ہو تو پھر تو یہ ہے کہ آپ بات کریں گے تو اس کا اثر جو ہے ان کے اوپر ہوگا. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا، اب یہ نوٹ کیجئے گا، بالکل انہی الفاظ میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آئے گا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، بلکہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ پائیں. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، بوجھ پیدا کر دیا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، چوتھی مرتبہ یہ لفظ قرآن آ رہا ہے، وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن مجید میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں بالکل تنہا، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ بالکل تنہا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنے پیٹھ موڑ کر وہ چل دیتے ہیں نفرت کے ساتھ، بدک کر. نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ سنتے ہیں جبکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں کان لگا کر بظاہر آپ کی طرف. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، اور جب وہ ہوتے ہیں علیحدگی میں، علیحدگی میں مشورے کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جبکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ایک مسحور شخص کی، جس پر سحر کا اثر ہو گیا ہے، سحر زدہ شخص. اب دیکھیے حضور کو ساحر بھی کہا گیا کہ ان کے پاس ایسا کلام ہے کہ جس میں جادو کا ساثر ہے، لہذا یہ ساحر ہے، اور مشہور بھی کہا گیا کہ خود ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں ایک دھن سوار ہو گئی ہے، بس وہ دھن ہے جو ان سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے کیسی کیسی تمثیلیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب راہ ہدایت پر آنا ان کے بس میں نہیں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی تخلیق میں؟ یعنی آخرت کے بارے میں ان کا یہ تعجب کے ساتھ اظہار ہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھا لیے جائیں گے. اس کا جواب یہاں ذرا دیکھیے، قل کونوا حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اے نبی ان سے کہیے کہ خیر مٹی تو مٹی ہے، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یا کوئی ایسی اور شے، ایسی اور خلقت کے جو تمہارے نزدیک بہت ہی بڑی ہو، یعنی جس کے دوبارہ پیدا کر دینا اور زندہ کر دینا بالکل ہی تمہیں محال نظر آئے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، تو وہ یہ کہیں گے کہ کون ہمیں اٹھائے گا، کون دوبارہ پیدا کرے گا ہمیں. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. اب یہ بات جو ہے بالکل ایک معقول بات ہے کہ کسی بھی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا تو آسان ہے. ایک مرتبہ آدمی نے کر لیا تو دوسری مرتبہ کرنا سہل ہے. تو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، آخر اس کے لیے کہاں یہ بھاری ہو گیا کہ دوبارہ تمہیں پیدا نہ کر سکے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، اب چونکہ یہ تو ساری بحث تمہیس ہے، تو جب آپ یہ فرمائیں گے اور لاجواب ہو جائیں گے، اس کے بعد تو جواب نہیں ہے، تو پھر وہ ذرا سروں کو مٹکائیں گے آپ کے سامنے اور کہیں گے يَقُولُونَ مَتَى، اچھا یہ بتائیے ہوگا کب، یہ قیامت کب آئے گی. قُلْ عَسَى يَكُونَ قَرِيبًا، آئے نبی کہہ دیجئے کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آئی ہوئی ہو. تم جو اس طرح پر پوچھ رہے ہو تو کون سا تم نے اس کے لیے انتظام اور اہتمام کر لیا ہے، اس سے بچنے کا کون سا سامان تمہارے پاس ہے، کیا عجب کہ وہ قریب آئی کھڑی. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ اللہ تمہیں پکارے گا بلائے گا تو تم لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ گے اس کی حمد کے ساتھ. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور اس وقت تمہارا گمان یہ ہوگا کہ نہیں رہے تم مگر بس تھوڑا سا وقت، یعنی وہ دنیا کا رہنا بھی اور وہ عالم برزخ کا قبر میں رہنا بھی، تمہیں وہ پوری مدت محسوس ہوگی بس کچھ تھوڑا سا. بعض جگہ پر آیا ہے کہ رات یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ. حشیتن او ضحا، سورۃ النازعات میں. وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، اور اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یہاں مراد ہے اہل ایمان، چونکہ وہ رد و قضا جو ہے بڑی اپنی شدت کو پہنچی ہوئی تھی بحث و تمہیس، تو کبھی کبھی بربنائے طبع بشری کسی مسلمان کی زبان سے بھی ذرا تیز الفاظ ادا ہو جاتے ہوں گے، جواب میں تیزی جیسے کہ ہو جاتا ہے بحثم بحثہ میں، تو انہیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا مقام ہے داعیوں کا، آپ کو اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، لہذا آپ ان کی سطح پر اتر کر معاملہ نہ کیجیے، آپ کی زبان سے کوئی بھی نازیبہ لفظ نہ نکلے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو کہ وہ پلٹ کر اللہ کو گالیاں دینے لگے، لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. قل لعبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات کریں جو نہایت عمدہ ہو، نہایت اعلیٰ ہو، حسین ہو. حسین نہیں، احسن ہو. ان میں شیطان ینزق بینہم، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ان کے مابین لڑائی کروا دے، ان کے درمیان جھڑپ کروا دے، وہ تو اس کو تو کامیاب ہو جائے گا. آپ نے کوئی تلخ بات کہی، اس کا تلخ جواب انہوں نے دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ کے اور ان کے مابین کمیونیکیشن جو ہے وہ بریک ہو جائے گا، اب آپ ان سے بات نہیں کر سکیں گے. ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے گا تم پر رحمت فرمائے گا، اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں سزا دے گا. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغا یا نگران یا ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. وآتینا داوود زبورا، اور داود کو ہم نے زبور جیسی کتاب عطا فرمائی تھی. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، ان سے کہیے پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے اللہ کے سوا ہے تمہارا گمان، صرف تمہارے یہ خیالات ہیں، کسی کی اور حقیقت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہیں، ان کے بارے میں فرما دیا گیا یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے، کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں ہے. تو پکارو جن کو تم نے سمجھا ہے اس کے سوا. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو انہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکے یا اس کی کیفیت کو بدل دیں. اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ، یہ وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے. یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب کے تقرب کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. ایہم اقرب، کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے، یعنی ان میں ایک مسابقت ہو رہی ہے وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے سورہ مائدہ میں، میں نے وضاحت کی تھی وسیلہ کے عربی زبان میں معنی ہے الوسیلۃ القرب، تقرب حاصل کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات اور بلند ہو، اللہ سے قریب سے قریب تر ہو جائے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور وہ اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کی طرف سے گرفت یا اس کی طرف سے کسی پکڑ سے اب بھی وہ لرزاں اور ترسا رہتے ہیں. ان عذاب رب کا کان محصورا، یقیناً تیرے رب کی سزا اور تیرے رب کی پکڑ اور تیرے رب کا عذاب، عذاب ہے ہی ایسی شے کہ جس سے انسان ڈرے اور بچنے کی کوشش کرے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے پہلے، یا اسے عذاب دیں گے نہایت شدید عذاب. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، تو ان پر مختلف اوقات میں اللہ کے عذاب آتے رہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم قدیم. وما منعنا ان نرسل بالآیات، یہ بہت اہم آیت ہے. اب تک ہم نے یہ مضمون تو بار بار پڑھا ہے کہ اے نبی ہم انہیں یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، ہم وہ نشانی جو یہ مانگ رہے ہیں ہم انہیں نہیں دکھائیں گے. اب یہاں اس آیت میں اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، کیا سبب ہے یہ فیصلہ ہم نے اتنا اٹل کیوں کر لیا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں روک دیا ہمیں اس سے کہ ہم آیات کو بھیجیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ پہلوں نے ان کی تکذیب کی. کسی معجزے کو کسی نے مان کر نہیں دیا. آل فرعون کو جیسے معجزے ملے ہیں، اب ایک ید بیضہ اور عصائے موسیٰ، لیکن وہ تو اس کی وجہ سے ایمان نہیں لایا. سب سے زیادہ نمایاں معجزہ وہ اونٹنی جو حضرت صالح کی قوم کے مطالبے پر ایک چٹان میں سرنے کا کہ ابھی اس میں سے برامد ہو جا، اس سے وہ برامد ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ہلاک کر دیا. تو معجزوں سے کسی نے آج تک مان کر نہیں دیا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اس قوم کے لیے کوئی پھر رعایت نہیں رہتی، پھر وہ پکڑ کے اندر آ جاتے ہیں. لہذا یہ بھی گویا کہ ہماری رحمت ہے، اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا یہ ایک مظہر ہے کہ اللہ نے ایسے کھلے معجزے جو ہے وہ نہیں دکھائے، اس لیے کہ ایسے کھلے معجزے دکھانے کے بعد، حسی معجزات جو ان آنکھوں سے نظر آئے، ان معجزات کے دکھانے کے بعد پھر رعایت نہیں ہوتی، پھر پکڑ جو ہے فوراً آتی ہے. یہی مضمون سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے کہ جب حواریین کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما دے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بلکہ حضرت مسیح نے روکا تھا انہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا مطالبہ نہ کرو. جب حواریین نے اس پر اصرار کیا اور حضرت مسیح نے دعا کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب میں اتار تو اس کو دوں گا، لیکن اب اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر یہ کہ انہیں میں وہ عذاب دوں گا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا. اتنا کھلا معجزہ اور اس طریقے سے خرق عادت دکھانے کے بعد پھر یہ ہے کہ کوئی رعایت کے مستحق نہیں رہ جاتی. وآتینا ثمودا ناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، تو انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں مگر تخویف کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جبکہ کہا ہم نے آپ سے کہ آپ کا رب جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں لوگوں کو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ، اور ہم نے جو چیز آپ کو دکھائی، رویا جو ہے یہ صرف خواب پر نہیں آتا بلکہ رویت کا لفظ تو بصری رویت بھی ہے، تو یہاں پہ اشارہ اگرچہ ہو رہا ہے معراج شریف کی طرف، لیکن لفظ اس کے لیے رویا آ گیا ہے، اس کے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو خواب قرار دیا جائے، بلکہ رویت جو ہے وہ بصری بھی ہے اور رویت خواب کی بھی ہے. اور جو ہم نے چیز کو آپ کو دکھائی وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی، وہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا کہ بہت سے لوگ جو ہے اس وقت ڈگمگا گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب قریش پہنچے ان کے پاس کہ دیکھو اب تو یہ تمہارے صاحب جو ہے معلوم ہوتا ہے ان کا دماغ بالکل ہی خراب ہو گیا. بھائی کیا بات ہوئی؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں میں راتوں رات یہاں سے گیا مسجد اقصی، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر واپس آ گیا مسجد اقصی، پھر واپس آ گیا راتوں رات. تو ذرا سا توقف کیا حضرت ابوبکر نے، سوال یہ کیا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ فرمایا ہے؟ تو وہ بہت خوش ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وار کارگر ہوا ہے، اور یقیناً اب یہ بھی کچھ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. ان کا کہ ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں، چلو ابھی ہم تمہارے سامنے بات کروا دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ میں جب یہ مانتا ہوں کہ روزانہ آسمان سے فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ ایک دن انہیں آسمان پر لے جایا گیا. تو اب یہ معاملہ ہے حضرت ابوبکر کا. لیکن یہ کہ بہت سے لوگ اس وقت گھبرا گئے تھے اور ایک پاؤں جو ہے ان کے ڈگمگانے لگے تھے, تو فرمایا یہ بھی ایک آزمائش تھی. وہ شجرت الملعونۃ فی القرآن, اور قرآن مجید میں وہ جو زقوم کے ایک درخت کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے تہ میں سے وہ اگے گا, تو اس پر بھی لوگ باتیں بناتے تھے کہ خوب کہتے ہو جہنم آگ کی جگہ ہے, آگ میں کہاں سے کوئی درخت اگ جائے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں چونکہ انسان کا علم جو ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا, ان حقائق کی کنہ تک نہیں پہنچ پاتا, لہذا وہ اس کی تکذیب پر آمادہ ہو جاتے ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم ان کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, لیکن یہ کہ ساری تخویف اور انذار کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ نہیں اضافہ ہو رہا ہے مگر ان کی طغیانی میں, ان کی سرکشی میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب ذرا یاد کر لیجئے یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ قرآن مجید میں آدم و ابلیس کا معاملہ آ رہا ہے. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع تھا, سورہ اعراف کا پھر دوسرا رکوع تھا, پھر سورہ حجر میں اس کے غالباً تیسرے رکوع میں, اور اب یہ ہے چوتھی مرتبہ. اور ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ ساتواں رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کا, اور ساتواں ہی رکوع جو ہے پھر سورہ کہف کا جو ہے اس میں یہی مضمون آئے گا. جب اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے اسجدوا لآدم, سجدہ کرو آدم کو, فسجدوا الا ابلیس, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا, اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا گارے سے. قال ارایتک ھذا الذی کرمت علیہ, ابلیس نے کہا کہ پروردگار تو نے جس کو مجھ پر یہ تکریم دی ہے, میرے مقابلے میں جسے یہ عزت دی ہے, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مؤخر کر دے, مجھے مہلت دے, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, تو میں اس کی پوری اولاد کو لگام دے کر دکھا دوں گا, یعنی قابو میں کر کے دکھا دوں گا, سوائے قدر قلیل کے تھوڑے سے رہ جائیں گے. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا, اللہ نے فرمایا کہ جاؤ دور ہو, تو جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو جہنم پھر ٹھکانہ ہے تم سب کے لیے, اور وہ بدلہ ہے بہت بھرپور بدلہ. وَتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اس لفظ کو ذرا پہچانیے, یہ فے زے زے فرد جو ہے یہ عربی زبان میں آتا ہے, وہ جو بکری کا بچہ ہوتا ہے نوزائیدہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس کی ٹانگیں لرزتی رہتی ہیں, کھڑا نہیں ہو پاتا, تو کسی ایسی چیز کے لیے کہ جس سے ثبات نہ ہو, جس میں ڈگمگانے کا انداز ہو, اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. یہ آئے گا اس میں اسی سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ آگے چل کر یہ لفظ آئے گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, تو ڈگمگا دے ان میں سے جس کو بھی تو ڈگمگا سکے اپنی آواز سے. اب یہ آواز جو ہے اس کا خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے, ایک گانا بجانا اور لہو و لعب جو ہے یہ در حقیقت وہ شیطان کی آواز ہے کہ جو انسان کو راہ حق سے اور ذکر الہی سے بیگانہ کرنے والی اور دور کرنے والی ہے. واجنب علیہم بخیلک ورجلک, اور تم ان پر چڑھائی کرو اپنے سواروں کے ساتھ بھی اور اپنے پیادوں کے ساتھ بھی. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور مشارکت کرو, شراکت کرو ان کی اولاد میں بھی اور اموال میں بھی. وعدہم, اور ان سے وعدے کرو. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور جو وعدے بھی ان سے شیطان کرتا ہے وہ نہیں ہے مگر دھوکے پر مبنی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور تیرا رب کافی ہے بطور کارساز یا یہ کہ نگران. ربکم الذی یسجی لکم الفلک, تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو سمندر میں, فی البحر, سمندر میں چلاتا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم اس کے فضل کے متلاشی ہو سکو, اس کا فضل جو ہے وہ تلاش کر سکو. انہ کان بکم رحیما, یقیناً وہ تم پر بہت ہی مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے آج اس, اب پھر دہرا کر آ رہی ہے, اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی خطرہ آتا ہے سمندر میں, ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, تو جنہیں تم اس وقت پکار رہے وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں سوائے ایک اللہ کے, پھر گڑ گڑاتے ہو, اسی کو پکارتے ہو, اسی سے دعائیں کرتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ, پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر تم روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، پھر دوسری طرف کو رخ کر لیتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور یقیناً انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا ہے. افا امن تم، تو ذرا سوچو کیا تم اس سے نچنت ہو، تمہیں اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ اللہ یقصف بکم جانب بر، وہ تمہیں ساحل کے اوپر بھی دھنسا سکتا ہے. ساحل پر اترتے ہی جو تم اسے بھول جاتے ہو، اور سمندر میں جب تک تھے تب تک تو تم اسے پکارتے رہتے ہو، لیکن ساحل پہ آتے معلوم ہوا اطمینان ہو گیا اور اب ہم بڑے محفوظ جگہ پر آ گئے، لیکن کیا زمین دھس نہیں جاتی؟ آمن تم افامن تم یکسبا بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا کیا خشکی پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا؟ کوئی تیز و تند آندھی کے جس کے اندر پتھر آ رہے ہو اور پتھراؤ ہو رہا ہو، ثم لا تجدو لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی بھی نگہبان اور مددگار. ام امن تم یعیدکم فی، اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ بھی سمندر میں لے جا سکتا؟ اگر اس وقت تمہیں یہ تکلیف آئی تھی تو پھر بھی کبھی سفر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پھر کبھی سمندر میں جانا ہوگا کہ نہیں جانا ہوگا؟ ام امن تم یعیدکم فی تارتا اخرى، کہ دوبارہ پھر وہ تمہیں سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تم پر وہ ایک سخت جھونکا جو ہے تیز ہوا کا بگولا بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، اور تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، ثم لا تجدو لکم علینا به تبیعا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے کوئی بھی ہم سے پوچھنے والا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آ کر ہم سے یہ پوچھ سکے، لفظ تو اس کے لیے صحیح ہے، باز پرس کرنے والا کہ فلاں کہاں گئے اور فلاں کیوں ہلاک ہو گئے، کوئی نہیں ہے کہ جو آ کر تمہارے بارے میں ہم سے کچھ پوچھ بھی سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے تو بنی آدم کو بڑی عزت دی، بہت اونچا مقام دیا، اس کا اکرام فرمایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں اٹھایا بر و بحر میں، خشکی پر بھی ہم انہیں چلاتے ہیں، ہم نے ایسے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے ہیں کہ جو ان کو لے کر دوڑتے ہیں. گھوڑا آخر ہماری مخلوق ہے جو انہیں لے کر ایسا جاتا ہے تیر کی طرح، اور پھر بحر میں بھی یہ کشتیاں جو ہیں جن میں کہ یہ بیٹھ کر چلتے ہیں، تو انہیں کون تھامے ہوئے، انہیں کون سے بھالے ہوئے. وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق دیا نہایت پاکیزہ چیزوں کا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت دی ہے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر، اور فضیلت بھی دی ہے وہ فضیلت کہ جو واقعی فضیلت ہے. اس لیے کہ جب فعل کے بعد مصدر آتا ہے دہرا کر، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، ضربتہ ضرباً، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارنے کا حق ہے، تو ہم نے ایسی فضیلت دی جیسی کہ فضیلت کا حق ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، تصور کرو اس دن کا جس دن کے ہم تمام کے ائمہ، ان کے چودھری جن کے وہ پیرو تھے، جن کی پیروی کرتے تھے دنیا میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو تو اس کا اعمال نامہ ملے گا داہنے ہاتھ میں، فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو خوشادہ و فرحاں اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، خوش ہوں گے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا. فتیل اصل میں کہتے ہیں کھجور، جب آپ کھاتے ہیں تو کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوا ملتا ہے، وہ ہے فتیل، کہ اتنا بھی کسی کا حق ہم تلف نہیں کریں گے، ہر ایک کو اس کا پورا حق ادا کر دیں گے. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا تھا، اندھے سے مراد وہ اندھا نہیں ہے کہ جس کی یہ بصارت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اندھا جو بصیرت سے محروم ہے. بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوں، ابو لہب کی انگارے جیسی آنکھیں تھیں اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لیکن یہ کہ وہ اندھا تھا حقیقت کے اعتبار سے. جو لوگ اس دنیا میں حقیقت کے اعتبار سے اندھے تھے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، تو آخرت میں بھی وہ اندھے ہوں گے، بھٹک رہے ہوں گے، انہیں راستہ نہیں ملے گا. جس کا نقشہ جو ہے حدیث میں کھینچا گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اور وہ راستے سے بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہوں گے. یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ کل صراط، جس کو ہم کہتے ہیں الصراط، کہ جس پر سے گزر کر جنت میں داخل ہونا ہے، تو چونکہ وہاں پر وہ بصیرت نہیں ہوگی، لہذا وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے اور بھٹک کر جہنم میں جا گریں گے. اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے، یہ بھی اس سے پہلے جو مضمون آئے ہیں سورہ یونس میں اور اس سے پہلے سورہ انعام میں، یہ مضمون اس اعتبار سے کلائمیکس ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. یعنی جو پریشر آپ پر پڑ رہا ہے, جو سورہ یونس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایتے بے قرآن غیر حاضہ او بدل, کوئی اور قرآن پیش کرو محمد تو ہم مان لیں گے, یا اس میں کوئی ترمیم کرو, تبدیل کرو اس میں کچھ, اس لیے کہ یہ تو بہت انکمپرومائزنگ ہے, بہت ریجٹ ہے, یہ کسی درجے میں بھی ہمیں تو کچھ تسلیم کرتا ہی نہیں. لہذا اگر کچھ صلح کرنی ہے, مصالحت کرنی ہے, تو کچھ لے دے کر ہوگی, کچھ گیو اینڈ ٹیک کے بغیر معاملہ نہیں ہوگا. تو اور اس وقت جو پریشر پڑ رہا تھا آپ اس کا اندازہ کیجیے کہ طائف سے واپسی پر حضور کے لیے مکے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا, اور آپ داخل ہوئے ایک مشرق کی پناہ لے کر. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس قدر نامساعد تھے, کتنے شدید حالات تھے, اور وہ دباؤ ہے جو پڑ رہا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ کچھ اور افترا کر کے ہماری طرف جڑ دیں, ہماری طرف منسوب کر دیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا ہے, تمہارے بت بھی کچھ ہیں, ان کی بھی کوئی حقیقت ہے, یہ بھی کسی درجے میں ہے. تو یہ اگر انداز جو ہے آپ ذرا سا بھی ایک جملہ بھی ایک آیت بھی ایسی اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ دیں گے اِذَن لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے, جھگڑا ختم. لڑائی تو آپ سے ذاتی تو ہے ہی نہیں ان کی, اور لفظ خلیل آیا ہے. اس کے پس منظر میں دیکھیے کہ خود حضور جو ہے کتنے محبوب تھے انہیں, جیسے کہ ہم نے سورہ ہود میں دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اے صالح ہماری بڑی امیدیں آپ سے وابستہ تھے. تو اسی طریقے سے حضور کا معاملہ ہے کہ اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا تھے. تو جھگڑا تو سارا اس قرآن مجید نے آ کے ڈلوایا, اس نے ان کے معبودوں کی نفی مطلق کر دی, ان کے نظام جو ہے اس کی بالکل تقلید کر دی. تو فرمایا اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں, ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا. اگلی آیت پڑھیے, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی اگلی دو آیات کا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے. ولولا ان ثبتناک, اور اگر ہم نے ہی آپ کو تثبیت عطا نہ کی ہوتی, اگر ہم نے ہی آپ کے قدموں کو جمع نہ دیا ہوتا, لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے. یعنی پریشر اتنا شدید ہے, دباؤ اتنا سخت ہے کہ انسان کے لیے بحثیت انسان اس کا مقابلہ ناممکن ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سہارا نہ دیا جائے. یہی بات تھی جو سورہ یوسف میں آئی تھی کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ, اس عورت نے تو قصد کیا ہی تھا حضرت یوسف کا, وہ بھی کرتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی وہ اتنا شدید امتحان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا اور سہارا دیا تبھی وہ سنبھلے. وہی بات یہاں اسی کے لیے اصطلاح ہے عصمت انبیاء, کہ انبیاء کی ایک حفاظت خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشریت کا کوئی تقاضا ہوتا ہی نہیں, وہ بشر ہوتے ہیں, بشریت کے تقاضے بھی ہیں, اور اسی کی وجہ سے کبھی کبھی اس کا امکان ہو جاتا ہے کہ کچھ طبیعت کے اندر رجحان پیدا ہو جائے, لیکن اللہ ان کو روک لیتا ہے. یہی ہے اصل میں ان کی معصومیت, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. تم لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, اگر ہم نے ہی آپ کو سنبھالے نہ رکھا ہوتا اور جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک ہی جاتے. اذا لذقناک ظرف الحیات وظرف الممات, اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم دوہری سزا دیتے آپ کو دنیا میں اور دوہری سزا دیتے موت پر. ثم لا تجد لك علینا نصیرا, اور پھر آپ نہ پاتے ہمارے مقابلے میں کوئی بھی مددگار, کوئی نہ ہوتا کہ آپ کو چھڑانے والا ہوتا. یہ مضمون اس سے بھی زیادہ سخت پیرائے میں 29ویں پارے میں آتا ہے کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, اگر یہ ہمارا رسول اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے داہنا اور اس کی گردن اڑا دیں گے, اس کی شہرت جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دیں گے. یہ انداز ہے اصل میں, اس کے بارے میں ایک بات میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں جو سختی کا رخ ہے وہ اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے, بلکہ وہ تو ان لوگوں کو گویا کہ سنایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور کو اس درجے مجبور کر رہے ہیں ان کے اوپر ہے اللہ کا غضب. باقی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس دباؤ پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اور چوکس رہیں, اور مضبوط رہیں, کانشسلی گارڈ کریں کہ کہیں بھی طبیعت کے اندر کوئی کسی وقت جو ہے یہ رجحان پیدا نہ ہو جائے کہ کوئی مصالحت کی طرف طبیعت جو ہے آمادہ ہو جائے, بلکہ آپ ڈٹے رہیے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ پھر وہی لفظ آ گیا فَزَز فَز، وہ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے، یعنی یہ کہ وہ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یا تو آپ ان کی ملت میں واپس آ جائیں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز تصنیف کر کے ہماری طرف منسوخ کر دیں، یا پھر یہ کہ اس بستی کو خیر بات کہیں اور چلے جائیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وہ تو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین سے وہ خیر بات کہنے پر مجبور کر دیں، آپ کے پاؤں جو ہیں جمے ہوئے ان میں لغزش ہو جائے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ نکال باہر کریں آپ کو یہاں سے. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ دیکھیے بہت لطیف پیرائے میں اس کی نفی نہیں کی، اس لیے کہ ہجرت آنے والی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ بھی نہیں رہ سکیں گے آپ کے بعد یہاں مگر تھوڑا سا، یعنی یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ دباؤ دینے والوں میں سب سے زیادہ کون تھے، ابو جہل اس کے ساتھی، اور وہ سب کے سب جو ہے میدان بدر میں کھیت رہے ہجرت کے چند مہینوں بعد، سمجھیے 16 مہینے بعد. تو ٹھیک ہے اگر ایسا ہو گیا، نفی نہیں کی کہ ایسا نہیں ہوگا. فَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ بھی نہیں رہ سکیں گے یہاں اس سرزمین میں آپ کے بعد مگر تھوڑا سا سا. سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا، یہ ہماری سنت ہے ان لوگوں کے باب میں کہ جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، یعنی یہ تو ہمارا مستقل ضابطہ اور قانون ہے کہ جب کوئی رسول ہجرت کر جاتا ہے اپنی اس امت کی طرف سے جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہو تو پھر اس امت پر عذاب آ جاتا ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے کہ اب کیسے ان پر عذاب آتا جبکہ ابھی آپ ان کے مابین موجود تھے. لہذا ان کو رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال کر پھر عذاب خداوندی آتا ہے. فلا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم نہ پاؤ گے ہمارے قانون میں کوئی بھی تبدیلی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.